بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 163 اور 164 کی تلاوت اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے حسین مسکری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام ذبح عظیم کے بعد اخبارات کی شہ سرخیوں پر مشتمل پروگرام واقعات آئین صحافت سنیں گے۔ پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام دریچے کے بعد اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین یہ تو نہیں اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں شام کی نشریات میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سنتے ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ بانیہ انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری اور انقلاب اسلامی کے اہداف و مقاصد کے ساتھ تجدید عہد کیا ہے۔ طالبان اور شمالی مزاحمتی دھڑے کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں افغانستان کے حالات کے بارے میں کل جماعتی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے صوبہ بلوچستان میں ایک کارروائی کے دوران 7 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری اور انقلاب اسلامی کے اہداف و مقاصد کے ساتھ تجدید عہد کیا ہے۔ بعد ازاں کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے انصاف کے قیام کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا۔ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری اور تجدید عہد کے بعد اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عوام کو اپنی زندگی میں ترقی اور انصاف کے اثرات پوری طرح محسوس ہونے چاہیے۔ صدر ایران نے کہا کہ نظام ولایت فقیہ میں کسی قسم کا تعطل نہیں پایا جاتا، اور رہبر انقلاب اسلامی تمام تر ملکی امور سے پوری طرح آشنا ہے اور مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ ملکی امور چلانے میں تعطل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ انصاف صرف نعروں کی حد تک نہ رہے، بلکہ عوام کو اپنی زندگی میں ترقی اور انصاف محسوس ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک ہفتے کی بحث اور مباحثے کے بعد بدھ کے روز صدر ابراہیم رئیسی کی نامزد کابینہ کے 19 میں سے 18 وزراء کو بھاری اکثریت سے اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ ایران کی نئی کابینہ کے بیشتر ارکان نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے عہدوں کا چارج بھی سنبھال لیا ہے۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ پڑوسی اور ایشیائی ممالک ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک ٹویٹ میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایرانی عوام کی جانب سے مجھ پر اعتماد کیا جانا میرے لیے فخر کی بات ہے، کہا کہ ایک متوازن، آگاہ اور اصول و منطق اور عزت و وقار کی پالیسی ہی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک اور ایشیا ہماری خارجہ پالیسی میں سر فہرست ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حسین امیر عبداللہیان بدھ کی رات ایران کے اراکین پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے ایران کے نئے وزیر خارجہ کی حیثیت سے منتخب کر لیے گئے ہیں۔ طالبان اور شمالی مزاحمتی دھڑے کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان اور شمالی مزاحمتی دھڑے کے درمیان چاریکار ضلع میں ہونے والے مذاکرات میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور فریقین نے ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ باقی مسائل پر فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ دوسری جانب یورو نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی مزاحمتی دھڑے کے رہنما احمد مسعود نے طالبان کے ساتھ جنگ بندی سمجھوتے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں جنگ بندی کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے۔ احمد مسعود نے اپنے جنگجوؤں کے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ دریاسنا طالبان کے کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے جنگجو پنشیر کی جانب سے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صوبے پنشیر کے سوا افغانستان کے تمام صوبوں پر اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی فائرنگ اور بھگدڑ مچنے کے واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ افغانستان ٹی وی طلوع نیوز کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے واقعات میں مرنے والوں کی زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، جو امریکی فوجیوں کی ہوائی فائرنگ اور مجمے کے پیروں تلے کچلے جانے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر جمع ہونے والوں کی بڑی تعداد کے پاس ملک سے باہر جانے کے لیے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ طالبان نے سفری دستاویزات نہ رکھنے والے افغان شہریوں سے کہا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ جانے سے گریز کریں۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کو 11 دن گزر جانے کے باوجود کابل ایئرپورٹ اور اطراف کی سڑکوں پر بدامنی کا سلسلہ کم نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کی مہلت جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے دیگر صوبوں سے کابل ایئرپورٹ آنے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو جانے کے بعد سے اب تک اس ملک سے امریکہ کے تقریباً 4,500 فوجیوں کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 31 اگست کی مقررہ مہلت کے اندر افغانستان سے تمام امریکی فوجیوں کو نکال لیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 90 پروازوں کے ذریعے 19,000 افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر منتقل کیا گیا ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں سے امریکی فوجیوں کو سی آئی اے کی نگرانی میں اور ہیلی کاپٹروں سے کابل ایئرپورٹ منتقل کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں کابل کے سقوط کر جانے اور اشرف غنی کے فرار ہو جانے کے بعد سے امریکی فوجی اپنی جان بچانے کی خاطر تیزی سے اس ملک کو ترک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان نے دھمکی دی تھی کہ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد امریکی فوجیوں کی افغانستان میں موجودگی ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ طالبان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے افغان شہریوں کو ترک وطن کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں افغانستان کے حالات کے بارے میں ایک کل جماعتی میٹنگ منعقد ہوئی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی میں آج افغانستان کی صورتحال پر کل جماعتی میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت وزیراعظم نریندر مودی نے کی۔ اس میٹنگ میں 31 جماعتوں کے 37 لیڈروں نے حصہ لیا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ہندوستان کی مرکزی حکومت نے سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو افغانستان کی موجودہ صورتحال سے باخبر کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی قیادت میں وزارت خارجہ کی ٹیم نے سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو افغانستان کی تازہ صورتحال اور وہاں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر خارجہ نے افغانستان سے ہندوستانی شہریوں کو نکالے جانے کی اطلاع دی اور کہا کہ حکومت ہندوستان اپنے شہریوں کو افغانستان سے محفوظ وطن لانے کے لیے پابند عہد ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بتایا کہ وہ ابھی ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے اور ابھی پوری توجہ لوگوں کو افغانستان سے نکالنے پر مرکوز ہے۔ ذرائع کے بقول وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس میٹنگ میں بتایا کہ افغانستان میں حالات کافی خراب ہیں، ایسے میں ہندوستان کی توجہ اپنے شہریوں کو جلد وہاں سے نکالنے پر مرکوز ہے۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پوری دنیا اس وقت طالبان کو لے کر ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنا رہی ہے اور ہندوستان بھی ابھی اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سبھی سیاسی پارٹیوں نے افغانستان سے ہندوستانی شہریوں کو نکالنے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ ہندوستان افغانستان سے اپنے شہریوں کے علاوہ افغان سکھوں اور ہندوؤں کو بھی یہاں لا رہا ہے اور اب تک 228 ہندوستانی شہریوں کے علاوہ 600 سے زیادہ دوسرے ملکوں کے شہریوں کو افغانستان سے نکالا جا چکا ہے۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے افغانستان کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور یہ جاننا چاہا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت ہندوستان کی پالیسی کیا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ملک میں کورونا کے معاملات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت صرف سرکاری جائیدادوں کو فروخت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ یو این آئی کے مطابق کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ ملک میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر تیزی آ رہی ہے، لیکن حکومت لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے اور وہ صرف سرکاری جائیدادوں کو فروخت کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت سب کچھ فروخت کر رہی ہے اور اس کی توجہ صرف پیسہ کمانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے صوبے بلوچستان میں ایک کارروائی کے دوران 7 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے ادارے CTD کے اہلکاروں نے بلوچستان کے لورالائی ضلع میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ کارروائی کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی تھی، تاہم دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں 7 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 3 دہشت گرد رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ بصرے سے صوبہ المبار میں عین الاسد ہوائی چھاونی میں تعینات ہوا ہے۔ اس خبر کی تصدیق عراق کے ایک سیکورٹی ذریعے نے کی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق ایک باخبر سیکورٹی ذریعے نے بتایا ہے کہ جنگی ساز و سامان سے لیس دہشت گرد امریکی فوج کا ایک بڑا قافلہ صوبے بصرے سے عین الاسد فوجی چھاونی پہنچا ہے، جبکہ اس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ عراق کے مرکوزہ سیکورٹی ادارے کے مطابق جب امریکہ کا یہ فوجی قافلہ عین الاسد منتقل ہو رہا تھا تو قافلے کے راستے کو امریکی جنگی طیارے عراقی فضا میں مسلسل پرواز کر کے اس کو مکمل تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ دریں اثنا عراق میں امریکی فوجیوں کے ایک قافلے پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ عراقی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی عراق میں امریکی فوجیوں کے لیے لاجسٹک ساز و سامان لے جانے والے قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ صابرین نیوز ٹیلی گرام چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنوبی عراق کے صوبے الدیوانیہ میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ حماس کے رہنما محمود الزہار نے غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس ایٹم بم موجود ہے، لہذا یہ بات کسی طور منطقی نہیں ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے بندوق بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جنگ کے خواہاں ہیں جس کے ذریعے ہمارا وطن آزاد ہو سکے، اور یہ کام بغیر حساب کتاب کے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آج امریکہ کے نائب صدر کملا ہیرس کے دورے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کملا ہیرس نے بعض ایشیائی ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے اغراض و مقاصد کے تناظر میں ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نئی عالمی صف بندی میں چین اور امریکہ اس وقت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور مختلف فیلڈ میں، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، حتیٰ فوجی ہو، دونوں ممالک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ عرصے سے پوری دنیا پہ رول کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا، اور اسی بنیاد پہ امریکہ کی طرف سے بالخصوص سوویت یونین کے شیرازہ بکھرنے کے بعد یونی پولر سسٹم دنیا پہ رائج کرنے کی خواہش بہت تیزی سے ان کے اندر پروان چڑھ رہی تھی، اور بالخصوص جب افغانستان میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو بش سینئر نے اس وقت اپنے ایشیا میں موجود ایک جنگی بیڑے پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ 21ویں صدی امریکہ کی صدی ہوگی، اور اس کے بعد جب بل کلنٹن آئے تو انہوں نے ایک باقاعدہ اس پہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا، اور 21ویں صدی کو امریکی صدی بنانے کے لیے مختلف طرح کی پلاننگ ہوئی، اور امریکی تھنک ٹینکس اس پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے پلاننگ کی، اور پوری دنیا بالخصوص ایشیا کو انہوں نے اس وقت ٹارگٹ کیا کہ ایشیا ان کی نظر میں اس وقت ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پہ امریکہ کے مقابلے میں کوئی دوسری قوتیں آ سکتی تھیں۔ اس وقت جو امریکی تھنک ٹینکس تھے انہوں نے چار ممالک کا نام لیا کہ ان چار ممالک کے خلاف ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، اگر ان چار ممالک کو ہم نے کنٹرول کر لیا تو پھر 21ویں صدی میں ایشیا بھی امریکہ کے زیر تسلط ہوگا، اور امریکہ جو چاہے گا پھر پوری دنیا پہ اسی یونی پولر سسٹم کے تحت رول کر سکے گا۔ ان چار ممالک میں روس، چین، ایران اور ہندوستان کا نام تھا۔ بعد کی سیاست میں، ہم عالمی سیاست میں جو مختلف صف بندیاں ہوتی رہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت ان چار ممالک میں ایک ملک ہندوستان کسی حد تک امریکہ کے ساتھ ہے، جبکہ روس، چین اور ایران مخالف دھڑے میں موجود ہیں۔ اب امریکہ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ نظریاتی طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور عالمی سیاست میں اور بالخصوص اقتصادی میدان میں اور انٹرنیشنل ریلیشن کے میدان میں وہ چائنا کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے چکے ہیں، اور گزشتہ دو امریکن پریزیڈنٹ اپنی اسٹریٹجک پالیسی میں واضح طور پہ اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں کہ چین آئندہ امریکہ کی ترقی، امریکہ کے تسلط، امریکہ کی مونوپلی کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے چین کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے خطے میں ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت قریبی بنا لیا ہے، دوسری طرف ابھی اس وقت اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کمالا ہیرس جو ہیں وہ مشرقی ایشیا کے دورے پر ہیں، اور ان میں دو ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے بالخصوص اقتصادی میدان میں اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس وقت مشرقی ایشیا میں بڑی قوت سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سنگاپور ہے اور دوسرا ویتنام ہے۔ کمالا ہیرس اس وقت ان دو ممالک کا دورہ کر چکی ہیں، سنگاپور اور چین کے تعلقات سب کے سامنے ہیں کہ یہ تعلقات بالخصوص چین کے جو جنوبی سی ایریاز ہیں، سمندری علاقے ہیں، وہاں پہ ہمیشہ ایک امریکہ اور چائنا کی ایک ٹینشن رہی ہے، اور دونوں اپنے اپنی لابیز کو وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو سنگاپور بظاہر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اقتصادی لحاظ سے اس وقت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بالخصوص اس وقت وہ امریکہ کے لیے اس لیے بھی اہمیت کا حامل بن گیا ہے کہ ایک تو وہ چائنا کا مخالف ہے، دوسرا یہ کہ اس نے امریکہ سے ایک بڑی مقدار میں اسلحے خریدے ہیں۔ دوسرا ملک ویتنام ہے، اگرچہ امریکہ اور ویتنام کے تعلقات 1964 کے تناظر میں ظاہر ہے امریکہ نے وہاں پہ حملہ کیا اور اس کے جو نتائج ہوئے اس کو وہاں سے نکلنا پڑا، لیکن ابھی تک وہاں پہ ویتنام کے اندر امریکہ کے لیے ایک دشمنی یا نفرت موجود ہے، اور امریکہ اس کو ختم کرنے کے لیے گاہے بگاہے مختلف کام کرتا رہتا ہے۔ مثلا ابھی جو وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ گئی ہیں تو انہوں نے ابھی کئی ملین ڈالرز جو ہیں ان کی مدد کی ہے، اور یہ مدد اس جنگی عنوان سے ہے کہ اس جنگ کے زمانے میں جو وہاں پہ مائنز بچھائی گئی تھیں وہ مائنز اب بھی موجود ہیں، ان کو نکالنے اور ان کے صاف کرنے کے امور اب بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو اب بھی اس نے اپنے اس پرانے جنگ کے اعتراضات کو کم کرنے کے لیے کئی ملین ڈالرز کی مدد دی ہے کمالا ہیرس کے ذریعے سے کہ وہاں سے وہ مائنڈ صاف کی جائے، لیکن اصل مسئلہ پھر وہی ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ 1979 کے بعد ویتنام اور چائنا کے درمیان شدید اختلافات ہوئے اور یہ اختلافات جنگ کی حد تک چلے گئے، تو اب امریکہ اسی صورتحال سے یا اسی نفرت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ ایک طرف سنگاپور کو چائنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف وہ ویتنام کو سامنے لا کے چائنا کے لیے مشکلات بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف چائنا نے جو امریکہ کے خلاف اقدامات کیے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب وہ افغانستان کے اندر امریکی انخلا میں چائنا کا ایک کردار بنتا ہے، اور چائنا اس وقت افغانستان میں اپنا ایک مؤثر رول پلے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس علاقے سے جو امریکہ کا انخلا ہوا ہے تو امریکی انخلا کو ایک بڑی شکست میں بدلے، اور تاکہ امریکہ دوبارہ اس علاقے میں کوئی اقدامات نہ کر سکے۔ اسی طرح سی پیک کے عنوان سے یا ایران کے ساتھ 25 سالہ معاہدے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک خطے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور دونوں طرف سے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایشیا کے اندر چائنا ایک بڑا کھلاڑی بن کے سامنے آتا ہے یا امریکہ کی جو سازشیں ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چائنا، ایران، روس اور کسی حد تک پاکستان، اب اس کو افغانستان بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہ ممالک یقیناً اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چائنا اپنے اقتصادی پالیسیوں سے ان ممالک کو اپنے ساتھ لے کے آگے چلنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے لیے خطے میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، لہذا اس وقت امریکی وائس پریزیڈنٹ کا جو سنگاپور اور ویتنام کا دورہ ہے اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بنیادی طور پہ چائنا کے خلاف جو ہے وہ محاذ گرم رکھنا چاہتے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا نہیں.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 شہریور، 17 محرم اور 26 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس اگست سن 1346 عیسوی کو جنگ میں پہلی مرتبہ توپ استعمال کی گئی. توپ کو سب سے پہلے برطانوی سلطنت اور حکومت فرانس کے درمیان اقتدار کی جنگ میں استعمال کیا گیا. یہ جنگ برطانیہ کی جانب سے شروع کی گئی تھی. اس جنگ میں برطانوی فوج کی جانب سے اس بھاری ہتھیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ فلپ ششم کو برطانیہ پر افرادی برتری حاصل ہونے کے باوجود اس وقت شکست ہوئی جب وہ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. 17 محرم سن 898 ہجری قمری کو ایران کے شہر آفاق صوفی شاعر نور الدین عبد الرحمن جامی شہر ہرات میں انتقال کر گئے، جو اس دور میں ایران کا حصہ تھا اور آج کل افغانستان میں شامل ہے۔ جامی نے ہرات اور سمرقند میں تعلیم حاصل کی اور شعر و ادب میں بڑی پیش رفت کی۔ جوانی میں ہی جامی کا تعارف اس دور کے بعض نامور عرفاء و صوفیہ سے ہوا، جس کی وجہ سے وہ سیر و سلوک اور عرفان و تصوف کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنے دور کے عظیم صوفیوں میں شمار ہونے لگے۔ جامی نے حجاز، دمشق، بغداد اور بعض دیگر علاقوں کا سفر کیا اور عمر کا آخری حصہ ہرات میں ہی گزارا۔ جامی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے ایک خاص عقیدت تھی، اس لیے ان کی مدح و نعت میں اشعار کہے۔ اس کے علاوہ اپنے عارفانہ مزاج کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور حکام کی مدح نہیں کی۔ سترہ محرم سن 953 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور دانشور بہاؤدین عاملی المعروف شیخ بہائی لبنان کے شہر بالبک میں پیدا ہوئے۔ شیخ بہائی کے والد بھی اپنے دور کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے، جو شیخ بہائی کو اپنے ساتھ ایران لائے۔ شیخ بہائی نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر تیزی سے علم و دانش کی منزلیں طے کیں اور کم عرصے میں ہی اپنے دور کے مروجہ علوم میں ماہر استاد کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا، یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شیخ بہائی نے 88 سے زیادہ کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، جو عربی اور فارسی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ بہائی نے دینی علوم کے علاوہ ریاضی اور کیمسٹری میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ بہائی نے سن 1030 ہجری قمری میں اصفہان میں وفات پائی اور مشہد مقدس میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ چھبیس اگست سن 1885 عیسوی کو فرانسیسی مصنف زول رومین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فلسفے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ زول رومین سن 1946 میں فرانس اکیڈمی کے رکن بنے۔ ان کی پہلی کتاب کا نام دوستاں ہے اور بن جانسن ان کا ایک اہم ڈرامہ ہے۔ رومین کا سن 1972 میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس اگست سن 1896 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کی فوجوں کے ہاتھوں ارمنی عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ اس کے لیے عثمانی فوجوں نے یہ بہانہ بنایا کہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت میں ارمنی عیسائیوں نے یونانیوں کی مدد کی تھی۔ 5 دن تک جاری رہنے والے اس قتل عام میں دسیوں ہزار عورتیں، بچے اور مرد مارے گئے۔ چھبیس اگست سن 1941 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر شوکت علی خان فانی بدایونی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 ستمبر سن 1879 کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی مگر طبیعت شاعری کی طرف مائل تھی، لہذا وکالت کے میدان میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ فانی بدایونی نے اپنے شاعرانہ خیال کے اظہار کے لیے غزل کا انتخاب کیا اور غزل میں منفرد رنگ پیش کیا۔ فانی بدایونی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حیدرآباد دکن میں گزارے۔ ان کے دو دیوان شائع ہوئے اور خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیشتر کلام لاپرواہی کے باعث ضائع ہو گیا ہے۔ چار شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف قرارداد نمبر 620 جاری کی۔ عراق کی اس وقت کی حکومت کے ہاتھوں ایران کے رہائشی علاقوں پر کیمیاوی بمباری اور ایران کی طرف سے کی جانے والی شکایت کے بعد اقوام متحدہ کے ماہرین کا ایک وفد علاقے میں بھیجا گیا جس نے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی تصدیق کی۔ اسی بنیاد پر سلامتی کونسل نے چار شہریور سن 1367 ہجری شمسی مطابق 26 اگست سن 1988 کو قرارداد نمبر 620 جاری کی۔ قرارداد 620 بنیادی نقائص سے قطع نظر اہم ترین دستاویز ہے جو سلامتی کونسل نے 8 سال کے دوران عراق کی طرف سے ایران کے فوجی اور غیر فوجی افراد پر مسلسل کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کے سلسلے میں جاری کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر صدام حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی 8 سالہ جنگ کے دوران کیمیاوی گیسوں کے استعمال کی وجہ سے ایران کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی اور غیر فوجی افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ ایران دوسری جنگ عظیم کے بعد کیمیاوی ہتھیاروں کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والا ملک ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین،
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو۔ پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پر تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانہ نصیب ہو، جیسا ملا نصیب سے جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانہ نصیب ہو۔
سن 61 ہجری قمری کو 10ویں محرم کا سورج ایسی حالت میں غروب ہوا جب حقیقی خورشید زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن اس دن آپ کا جسم اطہر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے زخموں سے چور کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا تھا۔ گویا آپ کے ہر زخم سے نور آسمان تک پہنچ رہا تھا، وہ نور جو ابد تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گیا اور جس نے غفلت اور جہالت کے مارے ہوئے انسانوں کو حقیقی اور دائمی زندگی کی دعوت دی۔ عمر سعد کا تاریک دل لشکر نہیں جانتا تھا کہ کربلا میں قتل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور ان کا راستہ زندہ جاوید ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے سید الشہداء کے خیموں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار کے بعد خیام حسینی کو آگ لگا دی۔ خواتین اور بچے نالا کنا خیموں سے باہر نکلے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بچوں اور خواتین کی فکر تھی، اور سب سے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فکر مند تھیں۔ آپ اس وقت بیمار تھے، دشمن آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کے قتل کے صد راہ ہوئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بڑھ بڑھ کر بچوں کے لباس پر لگی آگ بجھاتی۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہی سب کے دلوں کی ڈھارس تھیں۔ خیمے جل چکے ہیں اور ان کی خاکستر شہدائے کربلا کے لاشوں تک پہنچ چکی ہے۔ خیموں میں لوٹ مار ہو چکی ہے، چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک اتار لی گئی ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، سب بچے سہمے ہوئے ہیں۔ خواتین آہ و حسرت کے ساتھ شہداء کے لاشوں کو دیکھ رہی ہیں، فرات کو دیکھ رہی ہیں اور حضرت عباس کو یاد کر رہی ہیں جو شجاعت و غیرت کے علمبردار اور اہل حرم کے پاسدار تھے، اور دشمن کے بزدل سپاہی ان کی ہیبت سے ڈرتے تھے۔ اچانک یزیدی فوج کے سپاہ سالار عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ خواتین، بچوں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جلے ہوئے خیموں میں رکھا جائے۔ یوں المناک شب کا آغاز ہوا۔ شہیدوں کے جنازوں پر چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، خواتین اور بچے اپنے شہداء کا سوگ منا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ 10ویں اور 11ویں محرم کی درمیانی رات بہت ہی درد بھری رات ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اہل حرم نے یہ رات کیسے گزاری۔ البتہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہیں مقتل کی جانب تھیں اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ آپ نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں، لیکن اس رات غم و اندوہ کی شدت کی وجہ سے آپ نے یہ نماز بیٹھ کر پڑھی۔ سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو کربلا کے نو نہالوں پر، سلام کربلا کی اجڑی ہوئی گودوں پر، سلام ہو اسیر بیبیوں کے برہنہ سروں پر، اور سلام ہو دنیا کے تمام حریت پسندوں پر اور مدافعین دین و اسلام پر۔
فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ چین میں علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ کے نام پر
آیا دین مصطفیٰ کے نام پر،
منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر،
منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر،
دین کی عطا نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا۔ بند ہو چکے تھے آپ کے راستے،
بند ہو چکے تھے آپ کے راستے،
بھول مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے،
مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے،
دین کے اصول نے نعرے دے رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا۔
دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔
میر شام بن گیا تھا صاف واس دین کا،
میر شام بن گیا تھا صاف واس دین کا،
روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا،
روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا،
بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا۔ شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی،
شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی،
راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی،
راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی،
شاہ کش ناکام نے وقت کے امام نے حق راہ پر لہو دیا جلا دیا۔
دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے، علی کے نورین نے، با خدا حسین نے دین۔
سامعین، ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اخباروں کی پہلے سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کے 18 وزیروں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ افغان مہاجرین میں دہشت گردوں کے شامل ہونے پر انتباہ، یہ سرخیاں ہیں اسلامی جمہوریہ ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی۔ ایران میں کرونا کا قہر۔ سمین، اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کا خلیج فارس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ کی نئے وزیر خارجہ کو مبارکباد۔ ایرانی پارلیمنٹ نے 13ویں کابینہ کے وزراء کو اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ نامزد وزیر تعلیم اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام۔ مغربی ممالک کی اپنے شہریوں کو کابل ایئرپورٹ سے دور رہنے کی ہدایت۔ صدر رئیسی نے جناب محسن رضائی کو اپنا اقتصادی معاون مقرر کر دیا۔ اور اب نیوز ایجنسی ایرنا کی چند سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدر رئیسی اور کابینہ کے اراکین نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور شہدا کے ارمانوں سے تجدید عہد کیا۔ ایران اور پاکستان کو افغان بحران کے حل میں اہم کردار حاصل ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ روسی وزیر خارجہ کی امیر عبداللہیان کو ایرانی وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پیغام، سنندج میں دہشت گردی کا شکار افراد کی یاد میں کانفرنس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ ایران انتہا پسندی و تشدد سے پاک دنیا بنانے میں پختہ عزم رکھتا ہے، ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان۔ تہران افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے، جنیوا میں ایران کے سفیر کا بیان۔ دو ایرانی باکسروں نے ایشیائی مقابلوں کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ افغانستان میں اب بھی 1500 امریکی موجود ہیں، اینٹونی بلنکن۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں افراتفری۔ حکومت آج اپوزیشن پارٹیوں کو افغانستان کے حالات سے آگاہ کرے گی۔ کابل ایئرپورٹ کا حال، پانی کی ایک بوتل 3000، چاول کی ایک پلیٹ 7500 روپے میں دستیاب۔ یورپی یونین میں منی لانڈرنگ، بدعنوانی اور مالیاتی جرائم کی روک تھام۔ ملک میں کرونا وائرس کے 46164 نئے کیسز، 607 ہلاکتیں۔ قمیض شلوار پہن کر کابل سے فرار ہونے والے سابق برطانوی فوجی لائنڈ کامر، الفاظ سے نہیں ان کے عمل سے طالبان کو پرکھا جائے گا، برطانوی وزیر اعظم۔ تنزانیہ میں فرانس کے سفارت خانے پر حملہ، 4 پولیس افسران ہلاک۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، تو پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں۔ لوور کرم میں مخالف قبائل کے درمیان تصادم سے 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ لوور کرم میں مخالف قبائل کے درمیان تصادم میں 6 افراد جاں بحق۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال پارا چنار منتقل کیا گیا۔ پولیس کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 7 دہشت گرد ہلاک، 3 فرار، اسلحہ و بارود برآمد۔ دہشت گردوں کا تعلق قلدن تنظیم سے تھا۔ ریلوے حکام، ٹرین حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی نہیں بنا سکے۔ گھوٹ کی ٹرین حادثہ، 3 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی لواحقین امداد سے محروم۔ لاہور ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، اربوں روپے کی منشیات برآمد، 4 افراد گرفتار۔ برآمد ہونے والے منشیات کی عالمی منڈی میں قیمت اربوں روپے ہے، منشیات فروشوں سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ افغانستان میں جامع حکومت ہی امن و استحکام کے لیے آگے بڑھانے کا راستہ ہے۔ افغانستان میں جامع حکومت کی تشکیل اور عالمی برادری کا مثبت رویہ انسانی بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان۔ دو مرتبہ پاکستانی ٹیم ابتدائی 3 وکٹیں جلد گنوا کر میچ کی فاتح قرار پائی۔ افغانستان میں طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب۔ لوئر کرم میں مخالف قبائل کے درمیان تصادم۔ امریکہ سے فائزر ویکسین کی 30,70,000 خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔ معیشت، خارجہ پالیسی اور اندرونی استحکام کے 3 سال آج حقائق کے ساتھ سامنے لائیں گے فواد چودھری۔ اور سامعین، پاکستان کے کچھ اخبارات اور بھی ابھی باقی تھے۔ اس کے علاوہ ڈیلٹا وائرس ایک خاموش قاتل کے حوالے سے بھی ایک مختصر سا مضمون ہمارے سامنے موجود تھا، لیکن وقت کی تنگی کے سبب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے، اور پروگرام دریچے کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام ایرانی مشاہیر۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں، تو سماعت فرمائیے پروگرام دریچے، اور پروگرام دریچے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
دریچے۔
عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم دنیا میں ہونے والی اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کی جاسوسی کی کارروائی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک خاص سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے ہونے والی جاسوسی کی خبریں سامنے آنے کے بعد جاسوسی کا موضوع ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ پیگاسس موبائل فون ہیک کر کے جاسوسی کرنے والا ایک سافٹ ویئر ہے جسے اسرائیلی کمپنی این ایس او نے بنایا ہے۔ روزنامہ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق جاسوسی کے اس سافٹ ویئر نے تھوڑی سی ہی مدت میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سمیت دنیا کی بہت سی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا ہے۔ روزنامہ گارڈین کی ویب سائٹ کے مطابق پیگاسس جاسوسی کا ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جسے اب تک کا جاسوسی کا سب سے قوی سافٹ ویئر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے موبائل فون کو ہیک کر کے 24 گھنٹے موبائل پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور اس کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ اس سافٹ ویئر سے موبائل فون کا تعلق برقرار ہونے پر کوئی بھی ایسی علامت رونما نہیں ہوتی جس سے موبائل ہیک ہونے کا پتہ چل سکے۔ موبائل فون ہیک ہونے کے بعد اس موبائل پر دریافت اور اس سے ارسال کیے جانے والے پیغامات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ موبائل میں موجود تصاویر اور ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے اور موبائل پر ہونے والی بات چیت کو سنا بھی جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ موبائل کی تمام چیزوں تک دسترس حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں میں موجود موبائل فون گویا کسی دوسرے کے پاس بھی موجود ہے۔ پیگاسس سافٹ ویئر خفیہ طور پر آپ کے موبائل فون سے آپ کی فلم بھی بنا سکتا ہے اور آپ کے موبائل کا مائکروفون چالو کر کے آپ کی بات چیت بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ روزنامہ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق جاسوسی کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے یہ پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں، کہاں گئے تھے اور کس کس سے ملاقات کی ہے۔ جاسوسی کے اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کیے جانے کا واقعہ پہلی بار سن 2016 میں سامنے آیا تھا۔ سن 2016 میں متحدہ عرب امارات کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک کارکن احمد منصور کا موبائل ہیک کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اس وقت سے اب تک متحدہ عرب امارات کی حکومت نے احمد منصور کو رہا نہیں کیا ہے۔ جب سے اب تک این ایس او کمپنی کی جارحانہ کارروائیاں بہت زیادہ حد تک بڑھ گئی ہیں۔ جاسوسی کا یہ سافٹ ویئر موجودہ حالات میں موبائل فون کے سسٹم کی کمزوریوں اور نقائص سے کافی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سن 2019 میں واٹس ایپ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ این ایس او کے اسپائی ویئر پیگاسس نے 1400 سے زیادہ موبائل فونوں کو ہیک کیا ہے اور ان کی خامیوں اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسپائی ویئر پیگاسس مطلوبہ موبائل نمبر پر ایک واٹس ایپ پیغام کے ذریعے چاہے اس پیغام کا جواب بھی نہ دیا جائے بڑی آسانی سے ہیک کر لیتا ہے اور موبائل فون کا سارا ڈیٹا لے لیتا ہے۔ اسپائی ویئر پیگاسس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا نشانہ بننے والے افراد کون ہیں؟ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ممنوع کہانیاں یا فوربیڈن اسٹوریز نامی تنظیم نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر ہیک کیے جانے والے بہت سے موبائل نمبر میڈیا کو دیے تھے، جن میں 50 ممالک کے 1000 سے زیادہ افراد کا پتہ چلا ہے۔ ان افراد میں عرب شاہی خاندانوں کے کئی لوگ، کم سے کم 65 اہم تجارتی شخصیات، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے 85 افراد، 189 نامہ نگار اور بعض وزرائے اعظم اور صدور سمیت 600 سے زیادہ سیاستدان اور اعلی حکام شامل ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، عراق کے صدر برہم صالح اور لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد الحریری کی بھی جاسوسی کی گئی ہے۔ دنیا کی بہت سی حکومتوں کو سرگرم سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں، نامہ نگاروں اور مختلف کمپنیوں کے اعلی عہدیداروں کی جاسوسی کرانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں عراق کے مذہبی رہنماؤں، فوجی و سیاسی شخصیات اور سماجی و سیاسی کارکنوں کی بھی اس اسرائیلی جاسوسی کے سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کی گئی۔ پیگاسس کی طرف سے جن افراد کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، ان میں صحافت سے وابستہ افراد اور سماجی کارکنان شامل ہیں، کیونکہ ان کے ممالک کی حکومتوں کے پاس ان کے موبائل فونوں تک خفیہ رسائی اور پھر ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے مختلف راستے ہیں۔ بہرحال ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غاصب اسرائیل سمیت جن ممالک نے جاسوسی کے سافٹ ویئر پیگاسس کا استعمال کیا ہے، ان کے مد نظر خاص اہداف و مقاصد رہے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر مخالفین اور تنقید کرنے والوں کی سرکوبی، دیگر ممالک کے حکام پر دباؤ ڈالنے اور ذرائع ابلاغ اور سماجی کارکنان کے ذریعے خبروں وغیرہ کی آزادانہ نشر و اشاعت کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جن دیگر افراد کی جاسوسی کی گئی ہے، ان میں استقامتی محاذ سے وابستہ افراد ہیں، اور ان افراد کی جاسوسی استقامتی محاذ اور غاصب اسرائیل، امریکہ اور خلیج فارس علاقے کے کچھ عرب ممالک سمیت فلسطینی اہداف کے اصل دشمنوں کے درمیان جنگ کے دائرے میں قابل غور ہے۔ بعض افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ لبنانی رہنماؤں کے خلاف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جاسوسی غاصب اسرائیل کے زیر سایہ کی گئی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش ایسے چار عرب ممالک ہیں جنہوں نے اسپائی سافٹ ویئر پیگاسس کا استعمال کیا ہے۔ غاصب اسرائیل سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے قریبی تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے بھی نہیں ہیں۔ غاصب اسرائیل نے سن 2012 سے 2013 کے درمیان تمام الیکٹرانک تنصیبات اور ساز و سامان متحدہ عرب امارات کے لیے فراہم کیا تھا، اور اس نے قبرص کی ایک کمپنی کے ذریعے پیگاسس سافٹ ویئر متحدہ عرب امارات کو بیچا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے شامی شخصیات کو کچھ ساز و سامان دیا تھا، اور اس ساز و سامان میں پیگاسس لگا کر ان کی جاسوسی کی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے لبنانی شخصیات کی جاسوسی کے بارے میں بھی یہی روش اختیار کی تھی۔ سعودی عرب نے حکومت مخالف سعودی صحافی خاشقجی کے خاندان اور ان کی اہلیہ کی جاسوسی کے لیے پیگاسس کا استعمال کیا تھا۔ مراکش نے جاسوسی کے اس سافٹ ویئر کا استعمال الجزائر کے خلاف کیا تھا۔ البتہ مراکش کے بادشاہ محمد ششم کی بھی جاسوسی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی اخبار یدیوت آہرونوت نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ جاسوسی کے الیکٹرانک آلات کے شعبے میں فعال کمپنیوں کے تعاون کی نہ صرف اجازت دی تھی بلکہ ان کمپنیوں کو اس کام کی ترغیب بھی دلاتی ہے۔ ایک اور اسرائیلی اخبار ہا آرتس کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بیچے گئے اسپائی ویئروں کی قیمت کا تخمینہ لاکھوں کروڑوں ڈالروں میں ہے، اور یہ کام باقاعدہ طور پر تل ابیب کے توسط سے انجام پایا ہے۔ بہرحال غاصب اسرائیلی حکومت کے ذریعے جاسوسی کے سافٹ ویئر کا استعمال نہ تو کوئی عجیب بات ہے اور نہ کوئی نئی بات، اسرائیلی حکومت کی ماہیت ہی ایسی ہے۔ پیگاسس کے شکنجے میں آنے والے خاص طور پر وہ ممالک ہیں جنہوں نے اس سافٹ ویئر کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ہنگامی حالت میں وہ اسرائیل کو تاوان ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ عربی کی عالمی نیوز ویب سائٹ رائے الیوم کے مدیر اعلی عبدالباری اتوان نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جن ممالک نے، مثلا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے یہ سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی سے خریدا ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں اطلاعات حاصل کر لی ہوں اور ان کی نقل و حرکت کی نگرانی بھی کی ہو، لیکن اصل فائدہ اٹھانے والا اسرائیل ہے، کیونکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیل کے ہاتھ بہت اہم راز لگ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اہم تصاویر وغیرہ تک بھی اس کی رسائی ہو گئی ہو، جن سے وہ مختلف مواقع پر تاوان حاصل کرنے کے لیے استفادہ اور مذکورہ ممالک کو اپنے مطالبات قبول کرنے پر مجبور کرے گا۔
سامعین،
پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایران اور دنیا میں فلسفے و حکمت کے ایک عظیم اور سرکردہ دانشور محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی، کہ جن کا لقب ملا صدرہ ہے، کے بارے میں عرائض پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، شیراز ایران کا ایک تاریخی شہر ہے جو صوبہ فارس میں واقع ہے اور اسکندر مقدونی کے ہاتھوں تخریب اور نظر آتش کیے جانے والے تخت جمشید کے کھنڈرات اور اس علاقے میں پروان چڑھنے والے بزرگان علم و ادب و عرفان کا گہوارہ ہونے کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حافظ، سعدی اور ملا صدرہ شیرازی جیسے بزرگوں کا شمار اس علاقے کی سرکردہ اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ شیراز صفویہ دور میں خود مختار صوبوں میں شمار ہوتا تھا اور بادشاہ کا بھائی اس دیار پر حکومت کرتا تھا۔ ملا صدرہ کے والد خواجہ ابراہیم قوامی ایک دانشور، سیاستداں اور بہت مومن انسان تھے، اور کہا گیا ہے کہ وہ شیراز حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ دولت و ثروت اور عزت و منزلت کے حامل ہونے کے باوجود صاحب اولاد نہیں تھے، لیکن آخر کار درگاہ خداوندی میں بہت زیادہ دعا و مناجات اور راز و نیاز کے نتیجے میں 9 جمادی الاول 980 ہجری قمری مطابق 1571 عیسوی کو خداوند کریم نے ان کو ایک فرزند سے نوازا کہ جس کا نام صدر الدین محمد رکھا اور زیادہ تر ان کو صدرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی بات باعث بنی کہ بعد میں بھی وہ ملا یعنی عظیم عالم و دانشور اور ملا صدرہ کے نام سے معروف ہو گئے اور یہ نام ان کے اصلی نام پر غالب آ گیا۔ سامعین، صدر الدین محمد فارس کے وسیع علاقے کے حاکم وزیر کے یکتا فرزند تھے اور بہترین حالات میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اشرافیہ کے بچے اپنے گھروں میں ہی مخصوص استادوں کے توسط سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صدرہ ایک بہت ذہین، سنجیدہ، پرعزم، محنتی طالب علم اور بہت ہی زیادہ سوچنے سمجھنے والے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے مختصر مدت میں فارسی اور عربی ادب اور خطاطی کے فنون سے متعلق تمام دروس سیکھ لیے، حتیٰ ممکن ہے کہ قدیم رسم کے مطابق انہوں نے گھڑ سواری، شکار اور رزمیہ فنون بھی سیکھے ہوں۔ ریاضیات، نجوم اور کسی حد تک طب کی معلومات بھی انہوں نے حاصل کی۔ اسی طرح دیگر علوم مثلاً علم فقہ، حقوق اسلامی، منطق اور فلسفہ ایسے علوم تھے کہ جسے انہوں نے سن بلوغ تک پہنچنے سے قبل ہی کسی حد تک سیکھ لیا تھا، لیکن ان کو زیادہ تر فلسفے اور خاص طور پر عرفان میں دلچسپی تھی، اور وہ مکتوبات ان کے دور جوانی کی باقی رہ گئی ہیں۔ ان سے بخوبی عرفانی ادب، خاص طور پر فرید الدین عطار، جلال الدین مولوی اور عراق کے فارسی اشعار نیز ابن عربی کے تصوف میں ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین، ان ابتدائی علوم کے حصول کے دوران مسلمہ طور پر نوجوان ملا صدرہ شیراز میں ہی رہے، لیکن قوی گمان یہ ہے کہ ان علوم کا زیادہ تر حصہ انہوں نے شہر قزوین میں حاصل کیا، کہ جو اس وقت صفویہ حکومت کا دارالحکومت تھا۔ صفویہ دور کی تاریخ کے مطابق فارس کے حاکم نے شاہ کی موت کے بعد کہ جو شاہ کا بھائی تھا سلطنت حاصل کر لی اور 985 ہجری قمری مطابق 1577 عیسوی میں وہ مجبور ہو کر قزوین چلا گیا۔ کہا گیا ہے کہ صدرہ کے والد بھی شاہ کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے اپنے خاندان کے ہمراہ شیراز سے قزوین چلے گئے۔ اس بنا پر ملا صدرہ 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ قزوین گئے اور اس شہر میں مختلف علوم کے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور ان سے علوم ابتدائی اور متوسطہ حاصل کیے اور دوسروں سے پہلے علم کے اعلی مدارج تک پہنچ گئے۔ ملا صدرہ قزوین میں 2 عظیم دانشوروں شیخ بھائی اور میر محمد باقر سے بھی کہ جو میر داماد سے معروف تھے آشنا ہوئے اور ان کے دروس میں شرکت کی اور مختصر مدت میں اپنی بلا کی ذہانت کے سبب ان کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ شیخ بھائی نہ صرف اسلامی علوم خاص طور پر فقہ و حدیث اور تفسیر و کلام و عرفان میں ماہر تھے بلکہ نجوم و ریاضیات اور معماری و طب اور بعض باطنی اور نادر علوم میں بھی استاد تھے، لیکن ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ صوفی عقائد کے مطابق ان کا جو نظریہ تھا اس کی وجہ سے فلسفے و کلام کے شعبے میں وہ تدریس نہیں کرتے تھے۔ ایک اور عظیم شخصیت اور نابغہ روزگار میر داماد اپنے زمانے کے تمام علوم سے باخبر تھے، لیکن وہ فقہ و حدیث میں اور زیادہ تر فلسفے میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ مشائی اور اشراقی اسلامی فلسفے میں بھی ممتاز تھے اور خود کو ابن سینا اور فارابی کے ہم پلہ اور ان دونوں کے تمام پیروکار فلسفیوں کا استاد سمجھتے تھے۔ ملا صدرہ نے میر داماد سے فلسفہ و عرفان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا اور ہمیشہ ان کو مرشد اور اپنا حقیقی استاد متعارف کیا ہے۔ ملا صدرہ نے صفوی دور کے عظیم عارف و زاہد اور ریاضیداں میر ابو القاسم میر فندرسکی سے بھی شرف فیض حاصل کیا۔ ملا صدرہ نے ملل و نحل کی تعلیم میر فندرسکی سے حاصل کی۔ مشرقی علوم میں ملل و نحل ایسے علم سے عبارت تھا کہ جس میں اقوام و ملل و مذاہب کی شناخت کے بارے میں بحث ہوتی تھی۔ 1006 ہجری قمری مطابق 1598 عیسوی میں صفوی دارالحکومت قزوین سے شہر اصفہان منتقل ہونے کے ساتھ ہی شیخ بہائی اور میر داماد بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اصفہان چلے گئے اور اپنے درس کی کلاسیں وہیں قائم کی۔ ملا صدرہ کہ جن کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال سے زیادہ نہیں تھی اصفہان چلے گئے، اور وہ کیونکہ حصول علم سے بے نیاز ہو گئے تھے اس لیے خود بھی فلسفے کے نئے بنیادی اصولوں کے حصول میں کوشاں تھے اور اپنے معروف مکتب کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ ملا صدرہ غیر معمولی حافظے اور مدرسہ خواجہ میں حصول علم سے بے حد لگاؤ کے سبب ممتاز طالب علموں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی علمی معلومات و تحقیقات میں جتنی وسعت آتی جاتی تھی اس مدرسے کے استادوں کے تئیں ان کا احترام زیادہ ہوتا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کے علم کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھ رہے تھے۔ سمعین، اس دور کے رائج علوم کی تکمیل کے بعد باطنی کشش اور بعض ظاہربین علماء کے دباؤ کے نتیجے میں کہ جو ان کے عرفانی شرف کے مخالف تھے، ملا صدرہ اصفہان کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریاضت کے مرحلے کو طے کرنے اور دنیاوی مظاہر سے رابطہ منقطع کر کے قم کے نزدیک واقع ایک گاؤں کہک میں پناہ لی اور 7 سال تک اور بعض قول کی بنا پر 15 سال تک دنیا میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے دور رہے اور خلوت و تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ باطنی حقائق کی دریافت، شہود و کشف حقائق کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ملا صدرہ اپنی اس زندگی کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، میرے اوپر ایسے رموز کا انکشاف ہوا کہ جو برہان و دلیل کے ذریعے ممکن نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں جو برہان عقلی کے توسط سے میں نے حاصل کی تھیں اس کا مزید تفصیل کے ساتھ عالم شہود میں اور آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا۔ رفتہ رفتہ ملا صدرہ کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور حکمت کے حامی و طرفدار اطراف و کناف سے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ اس موقع پر فارس کے والی اللہ وردی خان نے شہر شیراز میں ایک مدرسہ تعمیر کیا کہ جو مدرسہ خان سے معروف ہوا، اور ملا صدرہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے وطن اصلی یعنی شیراز لوٹ آئیں اور اس میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیں۔ ملا صدرہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ شیراز چلے گئے۔ شیراز میں ان کے جانے کے ساتھ ہی مدرسہ خان ایران کا علمی ترین مرکز قرار پایا، اور ملا صدرہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک طالبان علم و فضل کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے رہے اور دور و نزدیک سے لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ سامعین، ملا صدرہ سے ہی متعلق اپنی اس گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.